السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ ابراہیم آیت نمبر 1-13 پارا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ ان کے رب کی توفیق سے، اس رب کے راستے کی طرف جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. سبحان اللہ. الف لام را، یہ عالیشان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لائیں، ان کے پروردگار کے حکم سے، زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف. ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. الف لام را، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے لوگوں کو اس راہ کی طرف لائیں جو غالب اور قابل حمد اللہ تعالی کی راہ ہے. سورہ ابراہیم، ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک ہیں. آپ کو اللہ تعالی نے بہت سارے القابات سے بھی نوازا ہے. خلیل اللہ، بہت نرم دل، آہیں بھرنے والے، امام الناس، حنیف، بہت سارے القاب آپ کو ملیں گے ابراہیم علیہ السلام کے، اور اس میں ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے. سورہ ابراہیم دراصل یہ بھی سورہ یونس، سورہ رعد کے آس پاس ہی نازل ہوئی ہوئی سورت ہے، کیونکہ اس کے مضمون سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کہ اس میں دراصل کفار مکہ کی باتوں کا جواب دیا گیا ہے اور ان کی ہٹ دھرمی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اتنا کچھ پیش کرنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں. اور یہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود، یعنی ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کعبۃ اللہ کی تولیت، جو آج مشرکوں کے ہاتھ میں ہے، وہ واپس اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کرے گا. اور جس توحید پر اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام نے اس اللہ کے گھر کو تعمیر کیا تھا، واپس یہ اللہ کا گھر توحید کے علم برداروں کے ہاتھ ہی میں آ جائے گا، شرک اور بت پرستی کرنے والوں سے کے ہاتھ سے نکل کر. تو اس کی اس میں خوشخبری دی گئی ہے. سورہ ابراہیم میں شروعات ہو رہی ہے حروف مقطعات سے، اور حروف مقطعات ہم پہلے ہی اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اس کے معنی سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا. لیکن لازمن یہ ہے کہ جہاں حروف مقطعات آتے ہیں وہاں پر کتاب کی بات کی جاتی ہے. تقریباً 99% ہم یہی دیکھتے آئے ہیں قرآن کی صورتوں میں. تو یہاں پر بھی بات کی گئی ہے کتاب انزلناہ الیک، کہ بے شک یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کس لیے اتاری ہے اس کا مقصد بتا دیا گیا. اور مقصد کیا بتایا گیا؟ کہ ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ. تاریکی کیا ہے اور نور کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کی حالت کو کیا کہا گیا ہے؟ جہالت، تاریکی، اندھیرے. اور یہ ظلمات جو ہے دراصل زوئے لامیم ظلمہ سے نکلا ہے. ہم سب ابھی تک بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، پیچھے سے آ رہے ہیں پڑھتے ہوئے. ظلمہ رات کی تاریکی کو بھی کہتے ہیں، اور تھوڑے بہت کے فرق سے آپ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں اس وجہ سے، جیسے ظلمہ ہے، ظلمہ ہے، ظلیمہ ہے، ان سب کے فرق سے اس کے کئی معنی بن جاتے ہیں. رات کی تاریکی بھی بنتا ہے، دانتوں کی چمک کو بھی کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، بہت سارے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو آپ تاریکیوں سے نکال کر الی النور، روشنی کی طرف لے آئیں. تو ظلمات سے مراد دراصل کفر اور شرک کے اندھیرے، عقائد کے اندھیرے، جتنی بھی جو خرابیاں جو شرک اور بت پرستی کی وجہ سے آتی ہیں وہ سارے کے سارے ظلمات ہیں. اور نور سے مراد دراصل ایمان اور عمل صالح کی روشنی ہے. یعنی ظلمات سے مراد عقائد، اعمال کی تاریکیاں، اور نور سے مراد ایمان اور عمل صالح کی روشنی. اور دیکھا جائے تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظلمات کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ جمع میں استعمال کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے ظلمات اور نور واحد کا صیغہ ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اندھیرے ہزاروں ہیں یا گمراہی کے راستے ہزاروں ہیں لیکن ہدایت کی راہ صرف اور صرف ایک ہے. اسی وجہ سے ظلمات جمع ہے اور نور واحد ہے. پھر اگر کوئی ہدایت پا سکتا ہے تو بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے اذن سے, إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ایسے راستے کی طرف یا اس رب کے راستے کی طرف جو اپنی ذات میں آپ محمود ہے. حمید کا لفظ دیکھا جائے تو محمود ہی کا ہم معنی ہے, لیکن دونوں میں ایک باریک سا جو فرق ہے کہ محمود کسی شخص کو اسی وقت کہیں گے جبکہ اس کی تعریف کی گئی ہو یا کی جاتی ہو, لیکن حمید کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو آپ اپنی ذات میں تعریف کا مستحق ہو, خواہ کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے لیکن وہ تعریف کا مستحق ہے. وہ مستحق تعریف ہے, سزاوار حمد ہے, ساری چیزیں اس میں آ جائے گی. اور کوئی اس کی تعریف کرتا ہے, کرے نہ کرے نہ کرے, لیکن الحمدللہ اس کی تعریف اپنی جگہ آپ موجود ہے. تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ اللہ کے اذن سے آپ صراط مستقیم کی طرف دعوت دیجئے اس کتاب کے ذریعے سے, اور لوگوں کو ظلمات سے تاریکی سے نکالیے نور کی طرف یعنی اسلام کی طرف لے آئیے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو مبعوث کرنے کا مقصد کیا ہے, اور لازماً یہ بات پھر ہم کو ماننی پڑے گی کہ جو مقصد آپ کا تھا, جو مشن آپ کا تھا, وہی امت مسلمہ کا بھی مشن اور مقصد ہے. اور اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ کیا میں نے تم کو پہنچا دیا, تو سارے لوگوں نے کہا تھا بیک زبان کے آپ نے پہنچا دیا. پھر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی تھی اور کہا تھا کہ اللہم اشہد, کہ اے اللہ تو گواہ رہنا. آپ نے فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِب, کہ جو موجود ہے وہ غائب کو پہنچا دے. تو آپ کا یہ مشن ہم کو پورا کرنا ہے. تو اس کتاب کے ذریعے سے پھر ہم کیا کریں گے, لوگوں کو شیطان کے راستے سے ہٹا کر اللہ کی بندگی کی طرف لے آئیں گے. ہر وہ شخص جو جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے, خواہ وہ اپنے آپ کو کتنا بھی صحیح سمجھے, وہ کتنا بھی تعلیم یافتہ ہو, وہ اپنے آپ کو کتنا بھی روشن خیال سمجھے, یا پھر وہ اپنے زوم میں کتنا ہی علم سے منور ہو, لیکن اگر اللہ کے راستے کی طرف وہ نہیں ہے, صراط مستقیم پر اگر وہ نہیں ہے, یا وحی کے علم کی روشنی اگر اس کے پاس نہیں ہے, یا وہ وحی کے علم کی روشنی میں اپنا راستہ اگر نہیں طے کرتا ہے, تو اس کا مطلب وہ کیا ہے, ظلمات یعنی اندھیروں میں ہے. اور ایک شخص اگر وہ وحی کی روشنی میں, علم وحی کی روشنی میں اپنا راستہ طے کرتا ہے, تو بظاہر وہ کتنا بھی ان پڑھ اور جاہل ہو, اس نے یونیورسٹی کی شکل تک نہ دیکھی ہو, لیکن وہ روشنی پر ہے, صراط مستقیم پر ہے, وہ اندھیروں سے نکل چکا ہے. تو یہاں پر یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ اصل روشنی, اصل نور, اصل روشنی, اصل علم جو ہے وہ قرآن ہی سے مل سکتا ہے. اور قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے والے یا قرآن کو پڑھ کر سنانے والے کون تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ کام آپ نے انجام دیا. تو پھر یہ جو فرمایا کہ بِإذن ربہم, اس میں دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی بھی دائی, کوئی بھی مبلغ, چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو, وہ صرف حق کی دعوت کو پیش کر سکتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. کسی کو اس راستے پر لے آنا یہ انسان کے بس میں ہے ہی نہیں, اس کا سارا انحصار سراسر اللہ کی توفیق پر ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے تب ہی وہ ہدایت پا سکتا ہے, ورنہ نہ پیغمبر نہ کوئی بھی مبلغ وہ کتنی بھی جان توڑ کوشش کر لے, اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے تو وہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا. اور اس کی سب سے بڑی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنی آپ کو ہر مشکل وقت میں آپ کی مدد کی, کتنا آپ کو سپورٹ کیا, لیکن آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود ان کو ہدایت نہیں دے سکے. کتنا آپ نے کہا آخر وقت میں کہ اے چچا آپ صرف کلمہ پڑھ لیجئے, باقی ذمہ داری میری ہے, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے. تو باوجود شدید خواہش کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہربان چچا ابو طالب کو مسلمان نہ کر سکے. تو پیغمبر خواہ کتنا بھی واعظ و نصیحت کر لے, لوگ ہدایت کا راستہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ کی مشیت پر سب کچھ موقوف ہے, اور یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی پہلے دیکھتا ہے بندوں کو کہ میرا بندہ کس طرف جانا چاہتا ہے. جب بندہ اپنے عمل سے ثابت کر دیتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس کو پھر اسی راہ پر لے کر چلا جاتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اس رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے جو عزیز الحمید ہے. عزیز ہم سب جانتے ہیں کہ زبردست, صاحب اقتدار, قوت والا, یعنی سب پر غالب اور مقتدر. اسی وجہ سے وہی سزاوار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. اور حمید یعنی تمام جود و کرم کا منبع, اس وجہ سے وہی حقدار ہے کہ اس کی حمد کی جائے اور اس سے امیدیں باندھی جائیں. سبحان اللہ. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید. اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے. اسی رب کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے, اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے. یہاں پر ویل ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ بددعائی جملہ ہے دراصل, اور جہنم کی ایک گھاٹی ہے یہ گڑھا جس کے لیے ویل کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہاں پر کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی حق کا انکار کرے گا, جو اس صراط مستقیم کو نہیں اپنائے گا, تو پھر اس کے لیے کیا ہے, آخرت کا عذاب ہے. الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا. الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید. یہ کون لوگ ہیں جو قبول حق سے انکار کرتے ہیں, جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں, جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے. یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پن پیدا کرنا چاہتے ہیں, یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں. تو یہاں سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کافر کون لوگ ہیں, یعنی وہ لوگ جن کی ساری دوڑ دھوپ, ساری کوششیں, ساری جد و جہد حصول دنیا میں اپنے مفادات پر لگی ہوئی ہیں, جنہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں, کچھ پرواہ نہیں. اور یہ لوگ دنیا کے لیے آخرت کی کامیابیوں کو فراموش کر دیتے ہیں, آخرت کی جو خوشحالی ان کو نصیب ہوگی اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. کس کو دے کر؟ دنیا کو دے کر. لیکن یہ لوگ آخرت کی فلاح اور نجات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ان کی خواہشیں کیا ہوتی ہیں کہ آخرت کا بڑے سے بڑا نقصان برداشت کرنے کو تیار ہیں, لیکن دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا نقصان برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ خود بھی دنیا کے پیچھے دنیا کے بندے بنے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے لگے ہیں, اور دوسروں کو بھی اسی کی ترغیب دیتے ہیں. اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں, دنیا کے مفادات کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے اللہ کی طرف آنے سے روکتے ہیں, یا حق کی راہ پر چلنے والے لوگوں کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں, یا پھر کچھ ایسے لوگوں کو اپنے ظلم اور زیادتیوں کو نشانہ بناتے ہیں, یا پھر قرآن کی دعوت میں, قرآن کی باتوں میں ایسی کجی تلاش کرتے ہیں یا ایسی ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی شک و شبہ میں گرفتار ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے کافروں کو تباہ کن عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور پھر یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں نکل گئے. اولئک فی ضلال بعید. ایسی ہوتا ہے نا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی قرآن کی دعوت پیش کی گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابھی تک دیکھیے آپ, آج کے دور تک, یا اگر آپ پچھلے تمام پیغمبروں کی ہسٹری اور تاریخ ہم سب ابھی پڑھتے آئے ہیں قرآن میں, تو آپ کو تبھی سے نظر آ رہا ہوگا کہ ہمیشہ سے حق کی جب دعوت پیش کی جاتی ہے تو دو گروپ بن جاتے ہیں, ایک حق کو فالو کرنے والا اور ایک حق کی مخالفت میں کمر بستہ ہو جاتا ہے. اب ان کی ساری دوڑ دھوپ, جو حق کی مخالفت کرنے والے ہیں, ان کی ساری دوڑ دھوپ کس لیے ہوتی ہے کہ حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں, اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کریں, یا حق کی راہ اپنانے والوں کو تکلیفیں دیں, ظلم کا نشانہ بنائیں, مذاق کا نشانہ بنائیں, یا ان کے بارے میں ایسی باتیں لوگوں کے سامنے پھیلائیں تاکہ لوگ ان سے متاثر نہ ہوں. آج بھی ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ آپ بتائیے. آپ لوگ خود قرآن کی کلاسز میں آتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. آپ دیکھیں جو لوگ بازار جاتے ہیں، جن کو شاپنگ کا کریز ہے، جو شاپنگ ایڈکٹ ہوتے ہیں، ان کو کوئی منع نہیں کرتا. کچھ لوگ کھانا بنانے میں بہت اپنا دن رات اسی میں لگاتے ہیں، ان کی پوری زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھے اچھے کھانے بنا کر بس لوگوں کو کھلائیں. تو ایسے لوگوں کو بھی کوئی کچھ نہیں بولتا. کچھ لوگ ہیں بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد ہی بس یہ ہے کہ سونا، کھانا، پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہلا گلا، گپ شپ، غیبتیں، بس یہ ساری چیزیں. کچھ لوگ اس غم میں مبتلا ہیں کہ اچھا فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، میں بہت مظلوم ہوں، سسرال والوں نے مجھے ستایا، میکے والوں نے مجھے تکلیف دی، فلاں نے میرے حق ادا نہیں کیے، کوئی اسی میں لگا ہوا ہے. تو ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کو کبھی دنیا والے کچھ نہیں کہیں گے، جو کر رہا ہے ان کو کرنے دیتے ہیں آرام سے، ان کو نہیں روکیں گے. ہاں، جیسے ہی آپ دین کی طرف آتے ہیں، آپ دیکھیں کتنی انگلیاں آپ کے اوپر اٹھتی ہیں. ایسے ایسے آپ کے اوپر فقرے کسے جاتے ہیں، تانے دیے جاتے ہیں، آپ کو ہر حال میں حق کی راہ سے روکا جاتا ہے. خود بھی نہیں کرتے، الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا، خود بھی دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، علی الآخرۃ، آخرت کے مقابلے میں، وہ یصدون عن سبیل اللہ، اور آپ کا راستہ روک کر بیٹھ جاتے ہیں سیدھے راستے سے، یعنی آپ کو اس راہ میں آنے نہیں دیتے. آپ کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کریں گے، اچھا فلاں کے پاس مت جاؤ، وہ تو فلاں فلاں مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تو سنی ہیں، وہ تبلیغی ہیں، وہ جماعتی ہیں، وہ اہل حدیث ہیں، کچھ تو بھی نہ آپ کو نام دیں گے اس طرح سے، اور آپ کا راستہ روکیں گے کہ اچھا فلاں کے پاس نہ جاؤ، یا اچھا وہ تو فلاں ان کے پاس، اچھا وہ تو خود بے عمل لوگ ہیں، ان کے پاس جا کر کیا فائدہ، اس طرح سے آپ کا راستہ روکیں گے. اور پھر وہ یبغونہا عوجہ، صرف راستہ ہی نہیں روکیں گے آپ کا، بلکہ چاہیں گے کہ وہ راستہ ٹیڑھا ہو جائے. اور یہاں پر آپ خاص طور سے غور کریے گا کہ علماء کرام ہیں، جو مفسرین ہیں، جو مترجمین ہیں، ان لوگوں نے جو ترجمہ کیا ہے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ وہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے راستہ، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اس راستے کو اپنی خواہشات کے مطابق پھیر لیں، اس میں ٹیڑھ پن پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور ٹیڑھ پن سے مراد آپ دیکھیں، ایک تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں لوگوں کو بدزن کرنے کے لیے اس میں مین میخ نکالتے ہیں کہ اچھا اسلام کی تعلیمات تو ایسی ہیں، یہ تو 1400 سال پرانی باتیں ہیں، آج کون اس پر عمل کر رہا ہے؟ اچھا سود نہیں لیں گے، لون نہیں لیں گے تو گھر کیسے بنائیں گے؟ اچھا ہماری تو بہت پریشان حالی چل رہی ہے، اب اگر ہم ایسا ہم کر کے مال نہیں بھیجتے ہیں، آج تو دھوکہ دہی سے ہی سارا مال بکتا ہے، اگر دھوکہ نہیں دیں گے، جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے تو مال کیسے ہمارا فروخت ہوگا؟ لہٰذا سب کچھ جائز ہے آج کے دور میں. تو اسلام کی تعلیمات کو برا بھلا کہتے ہیں، اس میں مین میخ نکالتے ہیں، لوگوں کو اس سے بدزن کرتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کو مانو گے تو دنیا تمہاری برباد ہو جائے گی. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی اغراض اور خواہشات کے مطابق اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں اگر ایسا ہوا اسلام میں تو ہم آئیں گے. آپ صبح کی کلاس رکھو تو ہم آتے ہیں، دوپہر میں ہم بہت بزی ہیں. آپ دوپہر کی کلاس رکھو تو ہم آتے ہیں، صبح میں ہم بہت بزی ہیں. اچھا ہماری بچی نے ابھی تک قرآن نہیں پڑھی، کیا کریں؟ جو بھی مدرسے میں بھیجتے ہیں وہاں پر ٹائم ہی سیٹ نہیں ہوتا ہمارا، اور ہماری بچی اب 15 سال کی ہو گئی. آپ کا قصور اس میں، آپ نے مدرسہ کھولا کیوں ایسے ٹائم پر؟ آپ یہ ٹائم رکھیے تب ہم اپنی بچی کو بھیجیں گے تاکہ اس کا قرآن ختم ہو، پڑھنا مکمل ہو، تلاوت وہ بھی صرف. اب بتائیے میں کیا غلط کہہ رہی ہوں؟ کوئی زیادتی تو نہیں کی نا؟ آپ سوچئے کہ چاہتے ہیں کہ ہماری غرض پوری ہو، ہماری خواہشات پوری ہو، ہماری خواہشات کے مطابق آپ چلیے تو ہم دین کی طرف آئیں گے. یہ کتاب میں ایسے نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ کتاب میں یہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ اچھا اگر ایسا ہوتا تو ہم مانتے تھے. جیسے بنی اسرائیل کا معاملہ تھا، آپ کو معلوم ہے نا، انہوں نے کیا کیا تھا، اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنا چاہتے تھے. تو پہلے تو ہم نے کیا، اس کے دو مطلب جو ہم نے سمجھے ہیں وہ کیا سمجھے؟ ایک تو یہ کہ اسلام کی تعلیمات میں لوگوں کو بدزن کرنے کے لیے اس میں مین میخ نکالتے ہیں، کمیاں تلاش کرتے ہیں اور اس کو مسخ کر کے پیش کرتے ہیں، یعنی اسلام کی کوئی اچھی بات بھی ہو، جیسے اسلامی قوانین ہے مثال کے طور پر. دیکھا کیسے اسلام کے قوانین ہیں، چور کا ہاتھ کاٹ دینا، ہائے اللہ اتنا شدت پسند ہے اسلام. نہیں نہیں بھائی، آج کے دور میں تو ایسے نہیں ہو سکتا. تو آپ یہ تو دیکھو کہ اس کے کرائیٹیریا کیا ہیں. تو اسلام کی تعلیمات میں کیا کر رہے ہیں، مین میخ نکال رہے ہیں، اس کو مسخ کر رہے ہیں، اس کی تصویر کو بگاڑ کر پیش کر رہے ہیں. اور دوسرا اپنی اغراض کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنی خواہشات کے مطابق اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دونوں معنی ہوئے اس کے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسے لوگ بڑی دور کی گمراہی میں پڑ گئے، اولئک فی ضلال بعید، بہت دور کی گمراہی میں. اب ان کا واپس آنا بہت ہی محال ہے، ناممکن ہے، مشکل ہے. ایسے ہی لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ایسے ہی لوگوں کو. اللہ نہ کرے ہم اپنے آپ پر غور کریں، آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کافر اور مشرق صرف وہی لوگ ہیں جو اپنے آگے بتوں کو رکھ کے اس کی پوجا کرتے ہیں. لیکن ابھی آگے ہم پڑھیں گے کہ کس قسم کے وہ مسلمان تھے، جہاں شیطان نے جن کو بہکایا تھا. تو وہ ہو سکتا ہے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہوں، لیکن راہ بھٹک گئے، اللہ کے راستے سے ہٹ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی کافر ہی قرار دیا ہے. تو یہ عملی کافر ہوتے ہیں، اعتقادی کافر نہیں ہوتے. یہ لوگ، ان کا اعتقاد ہوتا ہے ایک اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، لیکن ان کا انکار دراصل عمل سے ہوتا ہے کہ عمل نہیں کریں گے. ہاں، عمل کے لیے ہم کو آزادی دے دی جائے بس. تو بہرحال ایسے لوگ دور کی گمراہی میں پڑ گئے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے. پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، وہ بالا دست اور حکیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی رسول بھیجا تو اس نے دراصل اپنی قوم ہی کی زبان میں تبلیغ کی ہے، یا اس کی قوم کی زبان ہی میں کتاب نازل ہوئی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر تو بھیجے قوم کی زبان میں، یعنی اب اسی کی قوم میں سے ہو پیغمبر، اور وہ زبانیں کوئی اور استعمال کرے، چینی، جاپانی، ایسے تو نہیں ہو سکتا. جس قوم میں پیغمبر اٹھا ہے وہ اسی قوم کی تو زبان بولے گا نا، پھر وہ کون سی زبان استعمال کرے گا. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں رسول کے اوپر، تو ہم نے ہر دفعہ ایسے ہی بھیجا ہے رسول کو، رسول انہی کی قوم میں سے آیا، انہی کی زبان میں اس نے پیغام دیا تاکہ بات اچھی طرح کھول کر سمجھا دی جائے. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ واضح کر دیا جائے، سمجھا دی جائے. اور اس سے ایک اور بات ہمیں پھر معلوم ہوتی ہے کہ دین کا پیغام اگر پہنچانا ہے تو آپ لوگوں کو ان کے مینٹل لیول کو دیکھ کر بات کریں. آپ کس علاقے میں جا رہے ہیں، کس محلے میں آپ گئے ہیں، آپ کے پاس آنے والے لوگ کون سے ہیں جن کو آپ سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں یا کچھ بتا رہے ہیں. آیا وہ بہت ہی ہائی کلاس لیول کے لوگ ہیں، بہت زیادہ پڑھا لکھا ایلیٹ طبقہ ہے، مالدار، یا وہ متوسط طبقے کے لوگ ہیں، یا بالکل ہی ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں تعلیم بالکل بھی نہیں ہے. تو آپ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے تو نہیں ہانک سکتے. آپ کو یہ خود اپنے بارے میں کنفرم ہونا چاہیے کہ آپ جو بات سامنے والے کو پہنچا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں وہ سامنے والے کی سمجھ میں آ جائے. تو اصل چیز یہی ہے کہ وہ سامنے والے اس سے فہم حاصل کریں. تو آپ کے پاس بھی وہ بصیرت ہونی چاہیے اگر آپ تبلیغ کر رہے ہیں. اگر یہ بصیرت نہیں ہے تو کام نہیں ہو سکتا. اور آپ دیکھیں نا کہ اگر وہ واضح نہ ہو بات، آپ نے درس بہت اچھا دیا مثال کے طور پر، آپ نے تقریر بہت اچھی کی، آپ نے کلاس بہت اچھی لی، آپ نے تجوید کے سارے رولز بتا دیے ان کو، لیکن اگر وہ سامنے والے کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہے ہیں تو آپ کا اچھے سے بتانا یا بہت اچھے الفاظ استعمال کرنا کیا معنی. تو اصل چیز کیا ہے کہ بات سامنے والے کی سمجھ میں آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی رسول بھیجا وہ انہی کے قوم میں سے تھا، انہی کی زبان استعمال کرتا تھا. کیوں؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ بات کو سمجھ لیں، بات کھول کر سمجھ میں آ جائے، کھل کر سمجھ میں آ جائے. تو جس قوم میں بھی بھیجا اس پر اسی قوم کی زبان میں اپنا کلام نازل کیا تاکہ وہ قوم اسے اچھی طرح سمجھے، اور اسے پھر یہ بہانہ یا عذر پیش کرنے کا موقع نہ مل سکے کہ آپ کی بھیجی ہوئی تعلیم یا کتاب تو ہماری سمجھ ہی میں نہ آتی تھی، پھر ہم ایمان کیسے لاتے. اور ایک اور معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض معجزہ دکھانے کے خاطر کبھی یہ نہیں کیا کہ رسول تو بھیجے عرب میں اور وہ کلام سنائے کوئی اور زبان میں. تو اس طرح کے کرشمے دکھا کر یا معجزے دکھا کر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اسلام کی طرف نہیں لانا چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے کہ لوگ تعلیم کے ذریعے، تلقین کے ذریعے، تفہیم کے ذریعے اور بیان کے ذریعے سے اسلام کی طرف آئیں، صراط مستقیم کو دیکھیں، سمجھیں، تاکہ اس کی اہمیت ان کے سامنے واضح رہے یا اس کی اہمیت زیادہ ہو. اور اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک قوم کو اسی زبان میں پیغام پہنچایا جائے جسے وہ سمجھتی ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں. اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لیا اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر. ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. موسیٰ علیہ السلام کی بات یہاں پر آئی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہم نے آپ کو اپنی قوم کی طرف بھیجا اور ایک کتاب نازل کی تاکہ آپ اپنی قوم کو کفر اور شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لائیں، اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات اور دلائل دیے تھے اور ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا تاکہ وہ انہیں کفر اور جہل کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی عطا کریں. اور آیت سے مراد دراصل وہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے. ہو سکتا ہے وہ 9 معجزات ہوں جن کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ایام اللہ کا لفظ آیا ہے اس میں، اس کے 2 معنی بیان کیے گئے اور دیکھا جائے تو وہ ایک ہی ہوتے ہیں. ایام اللہ سے مراد دراصل تاریخ کے وہ یادگار دن جس میں کوئی نہ کوئی اہم واقعات پیش آئے ہوں. تو ہو سکتا ہے ایک قوم کے لیے جہاں عذاب ہو سکتا ہے تو دوسری قوم کے لیے وہ دن راحت اور نجات کا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ظالم قوم سے نجات دے دی. تو عربی زبان میں ایام کا لفظ عربی زبان میں دراصل اصطلاحاً یادگار تاریخی واقعات کے لیے بولا جاتا ہے. تو پھر اس سے مراد، یعنی ایام اللہ سے مراد دراصل تاریخ انسانی کے وہ اہم ابواب جن میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ جو پہلے کی قومیں تھیں ان کی قوموں اور بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کے اعمال کے لحاظ سے جزا یا سزا دی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے تو اس سے مراد یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ کے وہ احسانات ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے تھے، جیسے ہم پیچھے سے پڑھتے آئے ہیں، یا ایام وقائع کے معنی میں ہیں، یعنی وہ واقعات ان کو یاد دلاؤ جن سے وہ گزر چکے ہیں، جن میں ان پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات ہوئے ہیں، جن میں سے بعض کا تذکرہ یہاں ابھی ہم پڑھیں گے. تو جیسے بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کے احسانات و ایام اللہ کیا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، تو ایک طرح سے بنی اسرائیل کے لیے تو وہ انعام کا دن تھا، ہے نا؟ اور اسی طرح سے قوم فرعون کے لیے کیا ہوا؟ وہ سزا کا دن ہوا. تو تاریخ کے انسانی کے اہم واقعات، وہ دن یا وہ تاریخیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کسی قوموں کو عروج یا زوال بخشا ہو، کسی قوم کی تباہی کا فیصلہ کیا ہو، یا کوئی لوگ بھی ہو سکتے ہیں، قومیں بھی ہو سکتی ہیں. ایک اور جگہ یہاں پر آتا ہے تو اس سے مراد دراصل بڑے بڑے اہم تاریخی اور یادگار دن مراد ہوتے ہیں ایام اللہ سے مراد. مثلاً ایام العرب، تو اس سے ایام العرب اگر ہم کہیں گے تو اس سے مراد ہوں گا عرب کی جنگیں. اسی طرح ایام اللہ سے مراد وہ یادگار تاریخی دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نافرمان قوموں پر عذاب نازل فرمائے اور اپنے ایمان والے بندوں کو ان کے ظلم و ستم سے نجات بخشی. پھر کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں دراصل نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. یعنی یہ جو تاریخی واقعات ہیں ان میں ایک ایسی نشانی ہے یا ایسی نشانیاں ہیں کہ جو شخص جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہو، جو توحید خالص کو ماننے والا اور جاننے والا ہو، تو وہ ان سب کے ثبوت دیکھ سکتا ہے. یہ ساری جو تاریخیں ہیں اس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ مکافات عمل، یعنی جو مکافات کا قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ایک عالمگیر قانون ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ دراصل حق کو حق کر دیتا ہے اور باطل کو باطل. ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ جو باطل قوتیں ہیں آخرکار وہ دم توڑ دیتی ہیں، جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہیں، اور جو حق ہوتا ہے وہی پھلتا پھولتا ہے اور غالب آتا ہے. اور جن لوگوں نے ظلم کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا دن بھی موجود ہو جس دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کیے کی سزا دے. تو اب جو بھی صبر اور شکر سے کام لے گا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام نے آپ دیکھیں کہ معمولی صبر نہیں کیا تھا، بہت صبر کرنا پڑا ان کو، بہت ظلم و ستم کیے گئے ان کے اوپر فرعون کی طرف سے، فرعون کی قوم کی طرف سے. تو وہ لوگ صبر کرتے رہے، شکر کرتے رہے، تو آخرکار جیت کس کی ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کی، کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کو سمندر میں غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بخیریت وہاں سے گزروا دیا، پھر ان کو حکمرانی بھی دی، زمین بھی دی، نعمتیں بھی دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صبر اور شکر کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ہی صبر اور شکر کرتے ہیں، تو دراصل یہ کیا ہے؟ آخرکار آپ ہی کی فتح ہوگی۔ تو صبر اور شکر دو ایسی صفات ہیں جو ایک مومن کی پوری زندگی پر چھائی ہوئی رہتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صابر اور شاکر الفاظ کے بجائے یہاں پر صبار اور شکور کے الفاظ استعمال فرمائے، اور دیکھا جائے تو یہ دونوں بھی مبالغے کے صیغے ہیں۔ یعنی ایک مومن کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ جب اسے کوئی دکھ، تکلیف یا مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، اور خوشحالی کے دن آتے ہیں یا کوئی خوشی یا بھلائی اس کو نصیب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے، اور پوری زندگی میں اس کا معمول یہی رہتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کافر کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ کہ بھلائی نصیب ہوتی ہے تو اللہ کا شکر کرنے کے بجائے وہ کیا کرتا ہے؟ تکبر کرنے لگتا ہے۔ کوئی دکھ پہنچتا ہے یا تنگ دستی آتی ہے تو شکوے یا جزا اور فضا کرنے لگتا ہے یا مایوس ہوتا ہے۔ تو لہٰذا مومن کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ تو یہ جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں ایام اللہ، تو ایام اللہ سے عبرت صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو صبر اور شکر کے صفات سے آراستہ ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ صبر اور شکر دراصل بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ دو بڑی خوبیوں کا جو سارا دار و مدار ہے وہ ایمان پر ہے۔ ایمان والوں کو ہی یہ خوبی نصیب ہوتی ہے، کسی اور کو نہیں نصیب ہوتی۔ تو یہاں پر دو چیزوں کا تذکرہ جو کیا گیا، اور دونوں بھی مبالغہ کے صیغے ہیں، صبار بہت صبر کرنے والا، شکور بہت شکر کرنے والا، اور صبر کو شکر پر مقدم کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شکر صبر ہی کا نتیجہ، یعنی اگر آپ صبر کریں گے تو لازماً وہ شکر ہی اس میں پیدا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، مضمون ہم کو ملتا ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جس امر کا بھی فیصلہ کرے وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اگر اسے تکلیف پہنچے اور وہ صبر کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی خوشی پہنچے وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت صبر کرنے والے کے لیے اور شکر کرنے والے کے لیے یہ بات بہت اہم ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ وَاسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد رکھو، تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ یعنی اگر ہماری نعمتوں کا حق پہچان کر صحیح استعمال کرو گے اور ہمارے احکام کے مقابلے میں سرکشی اور استکبار نہ کرو گے تو ہمارا تم پر ہمیشہ احسان ہی رہے گا، اگر تم ہمیشہ فرما بردار رہے، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہاں پر یعنی جس طرح ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ فرعون تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، تو اس سے نجات اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے بلاؤن کا ترجمہ آزمائش اور بعض نے اس کا احسان کیا ہے۔ تو آزمائش بھی تھی اور جب اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے نجات دی تو وہ تم پر احسان ہوا۔ اور تازنہ کے معنی ہے اس نے اپنے وعدے کے ساتھ تمہیں آگاہ اور خبردار کر دیا ہے۔ یعنی جب تمہارے رب نے اپنی عزت اور جلال اور کبریائی کی قسم کھا کر کہا ہے تو ضرور وہ اس کو پورا کر کے رہے گا، کہ اگر تم شکر کرتے ہو تو بے شک میں تمہیں مزید دوں گا، لیکن اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب وہ بھی بہت زیادہ سخت ہے۔ تو یہاں پر دراصل موسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر کا حوالہ ہے جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے اس وقت کی تھی جب ان کو فرعون کی قوم سے نجات ملی تھی۔ اس تقریر سے دراصل موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ اپنی قوم کو یاد دلانا تھا کہ وہ بہت بڑی آزمائش سے گزر کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش سے بچایا، محفوظ کیا، ان کو نجات بخشی، تو لہٰذا ان کو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل، اس کا یہ احسان یاد رکھنا ہوگا. اور احسان یاد رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں، اللہ کو نہ بھولیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی اطاعت میں لگے رہیں. ایسا نہ ہو جائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو نجات دی تو تم متکبر بن جاؤ، تم اپنی ہی عیش و آرام میں کھو جاؤ. تو ایسا نہ ہو کہ پھر جب تم دوبارہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ گے تو ہو سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ وہی عذاب دے دے. اور یہ تقریر اس وقت دراصل یاد دہانی کے لیے ہے کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یاد دلائی تھی، تو اس وقت کے جو لوگ تھے ان کو بھی یاد دلا دی جائے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود، تاکہ وہ بھی یاد کریں کہ اصل فائدہ کس میں ہے، اللہ کی اتباع میں اور اس کے رسول کی پیروی میں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ مزید دے گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. یہاں سے ہم کو جو قاعدہ ملتا ہے، دراصل ہم عام لوگوں کو بھی، کہ بات تو یہاں بنی اسرائیل کی جا رہی ہے لیکن دیکھا جائے تو ہم سب بھی مخاطب ہیں. قرآن کا ہر لفظ دراصل ہمیں کچھ نہ کچھ نصیحت پہنچاتا ہے. تو شکر دراصل ہوتا کیا ہے؟ شکر کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے اگر زبان سے کہہ دیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، ہمارا معاملہ یہی ہے، یقین جانیے ہم لوگوں کا حال بالکل بھی اس سے مختلف نہیں ہے. ہم دن میں 10 دفعہ سے زیادہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن 20 دفعہ سے زیادہ ہم نافرمانی اور کفری کلمات بھی نکالتے ہیں. ہائے، میں ہی ملتی تھی اللہ تعالیٰ کو، یہ میرے ہی ساتھ ہونا تھا، ایسے کیوں ہوا، میں کیا کروں، یہ مصیبت مجھ ہی پر آ گئی، نعوذ باللہ، اس طرح کی بات. اور پھر شکر بھی کرتے جائیں، اللہ تیرا شکر ہے، زبان سے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. تو ایسا شکر کرنے سے نہیں ہو جائے گا. جیسے آپ کو مثال دی تھی نا پہلے، کہ آپ کا بیٹا سامنے بیٹھ کر کہتا رہے کہ امی شکریہ، امی شکریہ آپ نے اتنا اچھا کھانا بنایا، امی شکریہ، امی آپ کو بہت شکریہ، آپ روزانہ ہمارے لیے کھانا بناتی ہیں. آپ اسے کہہ رہی ہیں کہ اچھا بیٹا یہ کام کر دو، وہ کام کر دو، آپ کے ہزاروں کام پڑے ہیں، وہ کوئی کام کر کے نہیں دے رہا ہے، وہ بس بیٹھا ہے کہہ رہا ہے کہ شکریہ امی، شکریہ امی. تو آپ بتائیے کہ ایسے شکریہ آپ کو چاہیے ہوگا؟ لیں گی آپ اس کا شکریہ قبول کریں گی؟ نہیں کریں گی نا. تو اللہ تعالیٰ کو بھی ایسا شکر مطلوب نہیں ہے جو آپ صرف زبان سے ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، زبان سے ادا کرنا بھی ایک طریقہ ہے، لیکن اصل شکر کیا ہے؟ کہ وہ آپ کے دل کی گہرائیوں سے نکلے اور آپ اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے، شکر گزاری کے لیے، آپ کا ہر جوڑ، آپ کی روح، آپ کا جسم، ہر سب کچھ، آپ کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، دل، دماغ، ساری قوتیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگ جائیں کہ اللہ کی یہ مرضی ہے تو اس کے شکر کے طور پر مجھے بس یہی کام کرنا ہے، وہ بھی خوشی خوشی کرنا ہے، میرا رب اس سے راضی ہے، مجھے بس یہی کرنا ہے، یہ شکر ہوگا. تو صرف زبان سے ادا کرنے سے شکر نہیں ہو جاتا. آپ نے دیکھو گا نا، بہت سارے لوگ، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بچوں سے ہم کہتے ہیں کہ اچھا سوری کہو، اگر بچوں نے بدتمیزی کی کسی سے، یا بڑے بہن بھائیوں سے ہم کہتے ہیں سوری، تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا بچے کتنی زور سے کہتے ہیں سوری اس طرح سے. تو یہ تھوڑی چل، اس طرح سے سوری کہنا کوئی سوری تھوڑی ہوتا ہے. اگر آپ کہیں کہ شکریہ، یہ کیا بات ہوئی، تو یہ تو آپ ایسا لگ رہا ہے جسے الٹا احسان جتا رہے ہیں. تو شکریہ یہ نہیں ہوتا ادا کرنا، بلکہ عاجزی ہو، انکساری ہو، اور ان نعمتوں کا احساس ہو، اور احساس کے ساتھ جو شکر گزاری آئے گی اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. تو اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں لازیدنکم، مزید نوازوں گا، مزید دوں گا. ولئن کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کی، کفران نعمت کیا، تو ان عذابی لشدید، تو پھر سمجھ جاؤ کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو نعمت پر شکر کرنے پر مزید انعامات سے نوازوں گا، اور کفران نعمت مطلب ناشکری اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عذاب کی وعید بیان کی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی اکثریت اپنے شوہروں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گی، صحیح مسلم میں یہ موجود ہے. اور اگر تم ناشکری کرتے ہو، کفران نعمت کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا پڑی ہے؟ کہ اس کو تمہارے شکریہ کی ضرورت تھوڑی ہے؟ تو شکر گزاری دراصل بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں. تو مومن کی پوری زندگی دراصل صبر اور شکر کے گرد گھومتی ہے، اور اس کے فائدے آپ دیکھیں کہ دراصل شکر گزاری اللہ تعالیٰ کے انعامات کو، احسانات کو باقی رکھتی ہے، بحال رکھتی ہے، اور بلکہ مزید بھلائیوں کو اپنی طرف کھینچنے کا ذریعہ بنتی ہے. اور احسان فراموشی دراصل اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو شخص احسان نہیں مانے گا اللہ تعالیٰ کے انعامات پر، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہوگا اور ناشکری کرے گا، تو اس سے جو نعمت دی گئی ہے وہ نعمت بھی چھین لی جاتی ہے اور مزید بدتر حالات پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ تو دنیا میں ہے، آخرت میں مزید اس سے زیادہ نقصان ہوگا. اس لیے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے، ایک کوڑھی، ایک گنجا اور ایک اندھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا. فرشتہ پہلے کوڑھی کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم کیا چاہتے ہو؟ اچھا رنگ اور اچھی جلد؟ وہ کہتا ہے، تاکہ کیونکہ لوگ مجھ سے نفرت اور کراہت کرتے ہیں. فرشتے نے اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کا رنگ اور جلد دونوں اچھے ہو گئے. پھر فرشتے نے پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ وہ کہنے لگا، اونٹ. فرشتے نے اسے ایک 10 ماہ کی اونٹنی مہیا کر دی اور کہا، اللہ اس میں برکت دے گا. پھر وہ گنجے کے پاس آیا، کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہی میرا گن جاتا رہے اور اچھے بال اگائیں. فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، وہ تندرست ہو گئے اور اچھے بال آ گئے. پھر اس سے پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ گنجے نے کہا، گائیں. چنانچہ فرشتے نے اسے ایک حاملہ گائے مہیا کر دی اور کہا، اللہ اس میں برکت دے گا. پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہی کہ میری بینائی مجھ کو مل جائے. فرشتے نے اس کی آنکھوں پر بھی ہاتھ پھیرا تو وہ بینا ہو گیا. پھر اس سے پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، بکریاں. چنانچہ فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری مہیا کر دی اور کہا، اللہ اس میں برکت دے گا. کچھ مدت گزری تھی کہ کوڑھی کے پاس اونٹوں کا، گنجے کے پاس گائے کا اور اندھے کے پاس بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ بن چکا تھا. اب فرشتہ پھر ان کے پاس انسانی صورت میں آیا. پہلے کوڑھی کے پاس گیا اور کہا، میں محتاج آدمی ہوں، میرا سب سامان جاتا رہا، اب اللہ کی اور اس کے بعد تیری مدد کے بغیر میں کہیں پہنچ بھی نہیں سکتا. میں تم سے اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں، جس نے تیرا رنگ اور جلد اچھی کر دی اور تجھے بہت سارا مال دیا، کہ ایک اونٹ مجھے دے دو تاکہ میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ سکوں. وہ کہنے لگا، میں نے تو بہت سے لوگوں کا قرض دینا ہے. فرشتے نے کہا، میں تجھے پہچانتا ہوں، تو کوڑھی تھا، لوگ تجھ سے کراہت کرتے تھے، اور تو محتاج تھا اور اللہ نے تم پر مہربانی کی اور یہ سب کچھ عطا کیا. کوڑھی کہنے لگا، واہ، مجھے تو یہ سب کچھ باپ دادا کے وراثت سے ملا ہے. فرشتے نے کہا، اگر تم نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ تجھے تیری پہلی حالت میں لوٹا دے. پھر وہ گنجے کے پاس آیا، اس سے بھی بالکل ویسے ہی سوال و جواب ہوئے جیسے کوڑھی سے ہوئے تھے. اس سے بھی فرشتے نے بلاخر یہی کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے اپنی پہلی حالت میں پھیر دے. اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور ویسے ہی سوال کیے جیسے کوڑھی اور گنجے سے کیے تھے. اندھا یہ سوال سن کر کہنے لگا، واقعی میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے بینائی بخشی، میں محتاج تھا، اللہ نے مجھے مالدار کر دیا، اب تم نے مجھ سے اسی اللہ کے نام پر سوال کیا ہے، جو کچھ چاہتے ہو لے لو، میں روکوں گا نہیں. فرشتے نے کہا، میں محتاج نہیں فرشتہ ہوں، اپنی بکریاں اپنے ہی پاس رکھو، اللہ نے تم تین آدمیوں کو آزمایا تھا، اللہ تجھ سے تو خوش ہو گیا اور تیرے دونوں ساتھیوں یعنی کوڑھی اور گنجے سے ناراض ہوا. یہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب الانبیاء باب ما ذکر عن بنی اسرائیل. تو آپ نے دیکھا کہ شکر گزاری کیا ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھنا، یہ شکر گزاری ہے. اب ہمارے سامنے کتنی دفعہ ایسے موقع آتے ہیں کہ بعض اوقات ہم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہو سکتا ہے آزمایا ہو، کوئی مشکل کوئی مصیبت آئی ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال و دولت سے نواز دیا. ہو سکتا ہے بہت ساری اور بھی صلاحیتیں ہیں، صرف مال اور دولت ہی نہیں ہے، کچھ اور بھی سکلز اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہو. لوگ آ کر ہم سے مدد طلب کرتے ہیں کہ ہماری مدد کر دیجئے، ہماری ہیلپ کر دیجئے، ہم اس وقت منہ پھیر لیتے ہیں، بہت سارے لوگ ہم میں سے، اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں ہوں. تو انہوں نے دراصل اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد ہی نہیں رکھا. انہوں نے اگر اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد رکھا ہوتا، اس ضرورت مند کی ضرور مدد کرتے. تو لہٰذا ہم کو ناشکری سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مزید ہم کو نوازے. اور ناشکری کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے دوزخ دکھائی گئی، اس میں عورتیں زیادہ تھیں جو کفر کرتی ہیں. صحابہ نے کہا، کہ وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ فرمایا، نہیں، وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہوتی ہیں. اگر تم کسی عورت سے عمر بھر بھلائی کرو، پھر وہ تم سے کوئی ناگوار بات دیکھے تو کہہ دے گی کہ میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں. یہ بخاری کی حدیث ہے. پہلے جو حدیث بیان کی گئی تھی وہ مسلم کی تھی. تو آپ نے دیکھا ہم خواتین کا ذکر کیوں آ رہا ہے بار بار. اب اس پر بھی ہم ناشکری کریں گی. نعوذ باللہ, بعض وقت خواتین ایسی تھیں کہتی ہیں لو ہمارا نام کیوں لیا گیا دوزخیوں میں, ہم خواتین ہی کا کیوں لیا گیا. ہم یہ نہیں دیکھنا چاہیں گے کہ اچھا جو ہمارے اندر برائی ہے ہم اس کو دور کریں. تو آپ دیکھیں کہ ساری خواتین ایسی نہیں ہوتی. آسیہ زوج فرعون گزری ہیں, مریم بنت عمران ہیں, خدیجہ بنت خویلد ہیں, اسی طرح سے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں, ام سلمہ ہیں, امہات المومنین, سارے صحابیات بہت ساری ہیں. ہمیں ان کا دیکھ کر سیکھنا چاہیے. اگر یہاں کہا گیا ہے کہ ہم سے ناشکری ہوتی ہے تو واقعی میں ہوتی ہے. آپ دیکھیں کتنی صحیح بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہماری نفسیات سے واقف تھے, کتنی صحیح بات کہی کہ عمر بھر اپنے والد کے گھر پر بیٹھی رہتی ہے, پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو شوہر دیتا ہے اور اگر شوہر سے ذرا سی کوئی ایک آدھ بات ناگوار ہو جاتی ہے, ایسی گزر جاتی ہے, تو کہہ دے گی کہ میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی نہیں. کہتے ہیں نا شوہروں سے ہماری خواتین کا یہ معاملہ نا, اب تو ہمیشہ مجھ سے ایسے ہی کرتے ہیں, اب تو ہمیشہ ناراض ہوتے ہیں, اب تو ہمیشہ میرے میکے والوں کو برا بھلا بولتے ہیں. یعنی کبھی ایک دفعہ اگر شوہر کہہ دے تو ہم جو ہے پورے پیچھے کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتے ہیں. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے, یہ ناشکری ہوگی. وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. یعنی یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے معاملے میں دراصل یہ بتانا مقصود ہے کہ جو اہل مکہ تھے ان کا بھی وہی معاملہ تھا جو اس وقت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کا تھا. تو اگر سارے کے سارے لوگ مل کر بھی نافرمانی کریں تو اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے, اور سارے کے سارے لوگ مل کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, عبادت کریں, تو بھی اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا تعریف میں. وہ تو اپنی ذات میں آپ محمود ہے, اس کو کسی کی حاجت ہی نہیں ہے. اگر تم شکر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا تو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے, اگر تم کفر کرتے ہو تو تمہارا اپنا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے. یہاں پر جیسے کہ حدیث میں آتا ہے, مسلم کی حدیث ہے, یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانو الاتقا قلب رجل منکم ما زاد ذالک فی ملکی شیئا. یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانو الافجر قلب رجل منکم ما نقص ذالک فی ملکی شیئا. یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم قام فی سعید واحد فسألونی فآتیتو کل انسان مسألتو ما نقص ذالک من ملکی شیئا الا کما ینقص المقیتو اذا ادخل فی البحر. کہ اے میرے بندو, اگر تمہارے اول اور آخر اور اسی طرح تمام انس اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تمہیں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو, یعنی کوئی نافرمان نہ رہے, تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا. اے میرے بندو, اگر تمہارے اول اور آخر اور تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بڑا نافرمان اور فاجر ہو, تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. اے میرے بندو, اگر تمہارے اول اور آخر اور انسان اور جن سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں, بس میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق ادا کر دوں, تو اس سے میرے خزانے اور بادشاہی میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے. سبحانہ تعالی الغنی الحمید. سبحان اللہ یا رب العالمین. جتنی ہم تعریف کریں اپنے رب کی, اس کی کبریائی بیان کریں, اس کی عظمت بیان کریں, تو واقعی میں ہماری زبان قاصر ہے کہ اپنے رب کی تعریف بیان کریں. اللہ کی تعریف تو ویسے ہی ہے جیسے خود اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی تعریف فرمائی ہے. تو اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو ہمارا اپنا فائدہ ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اگر ہم ناشکری اللہ نہ کرے کرتے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا نقصان ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں, قوم نوح,
عاد، ثمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے، ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلے کھلے نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ ڈال لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر اس کی مختلف تفاسیر مختلف مفسرین نے کی ہے، اور یہ سب آراء ہیں۔ اصل میں ہم سب جانتے ہیں کسی کی بھی رائے اس میں سے ہو سکتا ہے مناسب ہو سکتی ہو۔ جو پچھلے آیت میں دراصل موسیٰ علیہ السلام کا خطاب ختم ہوا، اور اس آیت سے اللہ تعالیٰ کا مشرکین مکہ کو خطاب شروع ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے ہم قرآن میں پڑھتے آ رہے ہیں مختلف جگہ پر مختلف انبیاء کا ذکر ہوتا رہا ہے، اور یہاں پر دراصل مجموعی طور پر نوح علیہ السلام، قوم عاد اور قوم ثمود کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ سارے واقعات اور حالات دراصل اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو بحیثیت نبی ہونے کے وحی کے ذریعے سے بتا رہا ہے، اور یہاں پر ان قوموں کا ذکر کیا گیا ہے جو عرب کے لوگ جن سے واقف تھے، جو آس پاس ہی کی قومیں تھیں، جیسے قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود، یا قوم فرعون یا اصحاب مدین وغیرہ۔ اور کچھ قومیں ایسی بھی تھیں جیسے ذکر کیا گیا کہ جن کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا، جو ہو سکتا ہے عرب سے دور کے علاقوں میں آباد رہی ہوں، تو ان سب کے ساتھ وہی معاملہ کیا گیا۔ تو یہاں پر انہوں نے اپنے منہوں میں، جیسے کہ فردو ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے۔ تو اس کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ بخاری میں ہمیں کتاب التفسیر میں ملتا ہے کہ یہاں پر کہا گیا کہ یہ دراصل ایک محاورہ ہے، اور اس سے مراد ایسا انکار ہوتا ہے جس میں تعجب بھی شامل ہو، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ اس نے اپنی انگلی منہ میں دبا لی، اپنا ہاتھ کانوں پر رکھ لیا۔ تو مجاہد کہتے ہیں کہ یہ محاورہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم ہوا تھا اس سے وہ باز رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے سرتابی کی، اس کو مانا نہیں۔ اور دوسری جگہ ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں رکھ لیا اور کہا کہ ہمارا تو صرف ایک ہی جواب ہے کہ ہم تمہاری رسالت کے منکر ہیں۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی انگلیوں کے ساتھ اپنے منہوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ خاموش رہو اور یہ جو پیغام لے کر آئے ہیں اس کی طرف توجہ مت کرو، یعنی اللہ کے رسول، اللہ کے رسول جو پیغام لے کر آئے ہیں اس کا کوئی جواب نہ دو اور کوئی اس کی طرف توجہ بھی مت کرو۔ تیسرا معنی بیان کیا گیا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر استہزا اور تعجب کے طور پر رکھ لیے، یعنی مذاق اڑانے کے لیے، جس طرح کوئی شخص ہنسی ضبط کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض اوقات ہوتا ہے اچھی بھرنی محفل میں بعض اوقات ایسی ہنسی آ جاتی ہے، کوئی کسی کا مذاق اڑا دیتا ہے تو ہمارا دل نہیں چاہتا ہے ہنسنا، لیکن ہنسی آتی ہے تو اب ہم اس ہنسی کو دبانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو کوئی شخص ہنسی ضبط کرنے کے لیے اگر ایسا کرتے تو ان لوگوں نے بھی استہزا اور تعجب کے طور پر اس طرح سے ہاتھ رکھ لیے۔ چوتھا معنی بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ رسولوں کے منہوں پر رکھ کر کہا خاموش رہو۔ اور پانچواں معنی ہے کہ بطور غیظ و غضب کے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں لے لیے، جس طرح منافقین کے بارے میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ ادو علیکم الانامل من الغیظ، کہ وہ تم پر اپنی انگلیاں غیظ و غضب سے کاٹتے ہیں۔ تو یہ تمام معنی بیان کیے گئے۔ بہرحال دراصل اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے انکار کیا، اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کیا، اللہ کے رسول جو پیغام لے کر آئے تھے اس پیغام کا انکار کیا، تو ان لوگوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر رکھ لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو اس کے معنی ہم یہی ہیں جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ کانوں پر ہاتھ رکھے یا دانتوں میں انگلی دبا لی، تو مطلب اچھمبے کے لیے، حیرت کے لیے یا غصے کے لیے، یعنی غصہ، یعنی انہوں نے غصے میں ایسا کیا، حیرت اور اچھمبے میں ایسا کیا کہ یہ تم کون سا پیغام لائے ہو، ہم کو تو اس کی کوئی خبر نہیں، ہم کو تو اس کا کوئی یقین نہیں آ رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ سارے کام کیے اور وہ لوگ شک میں پڑے رہے، یعنی جس کی طرف اللہ کے رسول ان کو بلا رہے تھے اس کے بارے میں وہ لوگ شک میں پڑے رہے۔ اور مریب کا مطلب ہوتا ہے ایسا شک جس سے نفس سخت قلق اور اضطراب میں مبتلا ہو۔ تو انہوں نے ایسا شک کیا۔ قالت رسلهم افی اللہ شکم فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون أن تسدون أما كان يعبد آباؤنا فأتنا بسلطان مبين. کہا کہ اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ یعنی رسولوں نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے. انہوں نے جواب دیا، تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں. تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے؟ اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند. اب یہاں پر یہ وہی شکوک و شبہات ہیں جو ہمیشہ سے کافروں کو پیش آتے رہے ہیں، کہ اچھا انسان ہو کر نبوت کا دعویٰ، کیسے تم پر وحی آتی ہے؟ کیسے تم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو؟ کوئی کیسے نبوت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ تم بھی ہماری طرح کے انسان ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی کچھ اور سوچ اور طریقے کے ساتھ یہی مشکل اور یہی شک و شبہ آج کے بہت سارے مسلمانوں کو بھی پایا جاتا ہے. وہ کہتے کہ اچھا نبی تو ہمارے جیسا بشر نہیں ہو سکتا. وہ کہتے کہ اللہ کے پیغمبر بشر نہیں، نور تھے، نعوذ باللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. تو یہاں پر ان لوگوں نے بھی یہی اعتراض کیا تھا کہ ہم کیسے مان لیں تم کو، تم تو ہماری ہی مانند بشر ہو اور تم ہم کو روکنا چاہتے ہو اس سے جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے آئے ہیں. اگر تم سچے ہو تو پھر کوئی صریح سند لاؤ. تو یہ اعتراض ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ نبیوں پر لوگوں نے یہی اعتراض کیا کہ وہ ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سوتے ہیں، بیوی بچے رکھتے ہیں، بھوک اور پیاس سے ان کو گزرنا پڑتا ہے، بیماری ہے، دکھ ہے، سردی گرمی ہر چیز کے احساس میں، یعنی ہماری طرح ہیں، جیسے ہم بشری کمزوریوں میں مبتلا ہیں. وہ کہتے کہ ہمیں تو ان کے اندر کوئی غیر معمولی پر نظر نہیں آتا جس کی بنا پر ہم مان لیں کہ یہ کوئی پہنچے ہوئے لوگ ہیں، کوئی بزرگ ہیں، یا کوئی ولی ہیں، یا نبی ہیں. یا اگر جب تک تم سے کوئی فرشتے کلام نہ کرے ہم تم کو نبی نہیں مانیں گے. یا کوئی ایسی سند لاؤ جس کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں یا ہاتھوں سے چھو لیں تب ہم کو یقین آئے گا کہ ہاں واقعی میں تم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہو. تو ان کو جواب دیا گیا، قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ان کے رسول نے ان سے کہا، واقعی میں ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں. سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے. اور ہم کیوں نہ اپنے رب پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے. جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے. یعنی ان لوگوں نے جو اعتراضات کیے تھے کہ کوئی صریح سند لاؤ، تو ان کے لیے جواب دیا گیا کہ بلا شبہ ہم تو انسان ہیں، ہم تھوڑی کوئی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں، مگر اللہ نے تمہارے درمیان ہم کو ہی علم حق اور بصیرت کا علم دیا ہے، یعنی اللہ تعالی نے ہم کو منتخب کیا ہے. اس میں ہمارے بس کی کوئی بات نہیں، ہم نے نہیں چاہا تھا، یہ تو اللہ تعالی کے اختیار کا معاملہ ہے. اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے جو دے، جس سے چاہے چھین لے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جو کچھ ہمارے پاس آیا ہے وہ تمہارے پاس بھجوا دیں، اور نہ یہی کر سکتے کہ جو حقیقتیں ہم پر ظاہر ہوئی ہیں ان سے آنکھیں بند کر لیں. تو لہذا ہم کو تو اپنے رب ہی پر بھروسہ کرنا ہے، ہم اسی پر ایمان لائے اور ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. تم ہمیں چاہے کوئی تکلیفیں دو، چاہے ہمیں اذیتیں دو، یا ہم پر تانے یا فقرے کسو، ہم اس پر صبر کریں گے، اور ہم کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے. ہم نے اپنے رب ہی پر بھروسہ کیا ہے، اور مومنوں کا بھروسہ اپنے رب ہی پر ہوتا ہے چاہے کیسے بھی معاملات ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ